گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کے ذریعے علماء کرام، مفتیان کرام دار الافتاء کے ہماری شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بہت ہی برکتوں کا باعث ہے۔ چنانچہ القول البدی میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف مشکل آتی ہی رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود کی برکت کے ذریعے اپنی مشکلوں کے حل کا مداوع کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، مرحبا، حضرت آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے کچھ ہم سوالات جو ہمارے پاس کالز کی صورت میں ہیں، آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ جی سوال سنائیے۔
حضور میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک قسم کھائی تھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ گناہ پھر مجھ سے ہو گیا، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جی انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، مزید سنا دیجیے۔ کون؟
ابو میں طارق باب المدینہ کراچی سے یاد کر رہا ہوں۔ میرا دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فرضوں کے بعد میسج پر بات چیت کرے پھر سنتیں ادا کرے تو کیا اس سے بھی سنتوں کے ثواب میں کمی آئی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ جواب دیں گے، مزید اگر کالز ہو تو وہ بھی سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد ظفر جی رفتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ سننے میں آیا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد فاتحہ کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اخلاص سے پہلے بھی یا کوئی بھی سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی الفاظ سجدے کی تسبیح یا رکوع کی تسبیح پڑھنے میں کوئی تلفظ میں غلطی آ جائے تو اس پہ سجدہ صحیح ہے یا اس کو دوبارہ پڑھنے میں؟
صحیح، ہمارے اسلامی بھائی نے گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، کیا فرمائیں گے آپ؟
لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کیا الفاظ قسم کے تھے، تو اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کی قسم کھائی کہ مجھے اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کے جو ہے وہ کلام کی قسم، یا مطلقاً انہوں نے لفظ قسم بولا، یعنی کوئی قسم کسی کی نہیں لی، صرف قسم بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو اس صورت میں اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو گناہ کرنے کا تو جو وبال ہے وہ وبال ہے، اس سے توبہ تو الگ کرنی ہوگی، اس کے علاوہ قسم توڑنے کا کفارہ بھی ان کے اوپر آئے گا کہ جو قسم ان سے ٹوٹی ہے اس قسم کا ان کو کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ مستقبل کی قسم ہے، انہوں نے ایک کام کے نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس پر قسم کھائی ہے، تو اب اس کے توڑنے پر ان کو کفارہ دینا پڑے گا، یعنی دو وقت 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یعنی اگر یہ اس کی
دو ٹائم کا کھانا 10
مسکینوں کو یہ کھلانا ہوگا، یعنی دو ٹائم کا کھانا صبح اور شام، جن کو صبح کھلایا ان کو شام کھلانا ہوگا، ایک ہی دن کھلا سکتے ہیں، اور اگر اس کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہے، نہ کھانے کھلانے کی استطاعت رکھتے ہیں نہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ متواتر یعنی مسلسل 3 روزے رکھیں گے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو، اگر استطاعت اتنی ہے کہ 10 مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا ان کو متوسط درجے کا کپڑا پہنا سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اب ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تین روزے ایک ساتھ جو ہے وہ مسلسل
کنٹینیو
رکھنے ہوں گے، کنٹینیو رکھنے ہوں گے۔
ابو امیمہ بھائی باب المدینہ سے، وہ فرضوں کے بعد انہوں نے مسئلہ شاید سنا ہوگا کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے فرضوں اور سنتوں کے درمیان، اب وہ اگر میسیجز کے ذریعے لکھ کر یا بات چیت کر لی تو پھر بھی ثواب کم ہو جائے گا؟
جی بالکل کم ہو جائے گا۔ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ لکھنا جو ہے یہ ظاہر سی یعنی اصل ہے دنیاوی بات چیت،
جی
دنیاوی بات چیت کے حوالے سے، تو وہی اگر یہ میسج کے ذریعے کر رہے ہیں تو لکھنا یہ قائم مقام ہوتا ہے بولنے کے، لہذا اس کے لیے وہی حکم ہوگا کہ جو بولنے کا ہے بات کرنے کا۔ اسی طرح اگر ایس ایم ایس کے ذریعے یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس پر بھی ظاہر یہ کہ یہی حکم
ہے۔ تبادر ذہنی یہ بھی ہے کہ دنیاوی بات نہیں کر سکتے تو دینی بات کر سکتے ہیں،
ادینی بات کر سکتے ہیں، دینی بات ہے، کوئی مسئلہ کسی نے پوچھ لیا بیٹھے بیٹھے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے سنتیں پڑھ کے یا فرض پڑھ کے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو کیا شرعی حکم ہوگا، اس طرح کی کوئی دینی بات ہو جاتی ہے
کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا
تھی تو اس طرح اگر کوئی کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ ثواب کم نہیں ہوگا۔
صحیح ماشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، موبائل تو یہ ایک طرح سے ہمارا مطلب جزو لا ینفق بن گیا، امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں اس حوالے سے سمجھاتے ہی رہتے ہیں، تو ابھی گزشتہ مدنی مذاکرے میں بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی خوشو و خضو سے متعلق، کافی امیر علیہ سنت نے مدنی پھول، بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس میں معنی خوشو ایک موبائل بھی ہے کہ جس کے ذریعے نماز میں خوشو و خضو نہیں ہوتا، موبائل پر بیل بجے گی کوئی فون کرے گا، یا پھر اگر وہ سائلنٹ ہے وائبریشن پر ہے تو وائبریٹ ہوگا تو اس سے بھی توجہ جائے گی، تو اس لیے ہو سکے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل کو بند کر دینا چاہیے، نہ ہو بانس نہ بجے بانسری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز میں جو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے قیام میں، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے یا قرات سے پہلے، کیا ہے اس کا مسئلہ؟
انہوں نے جو پوچھا وہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے تو پڑھنی ہے، اب جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے اس سے پہلے پڑھنا ہے یا نہیں جی پڑھنا، تو اب بعض لوگ شاید ان کو منع کرتے ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد جب سورت ملانی ہے یا آیتیں پڑھنی ہیں تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں علماء کا اس بارے میں اختلاف تھا قدیم میں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اس کو سنت قرار دیتے تھے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی اس کو مستحب قرار دیتے تھے کہ اچھا کام ہے، تو پڑھنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پڑھیں گے تو اچھا ہے، فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورت سے پہلے یا آیت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
ہم شیخین کے قول کے مطابق اگر عمل کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا،
سنت پر یعنی ان کے ہماری سنت پر عمل نہیں ہوگا،
اچھا
یعنی مستحب ہوگا، اچھا کام ہوگا کہ بہتر ہے یہ کام کیا جائے۔
ماشاءاللہ۔
دوسرا ان کا تھا کہ رکوع یا سجود کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تلفظ کی، تو دیکھیں تلفظ کی غلطی ہمارے یہاں جو عام طور پر ہوتی ہے نا رکوع کے اندر وہ تو نماز ہی فاسد کر دیتی ہے، اور اگر قصدن ہو تو پھر اس صورت میں تو نعوذ باللہ جو ہے وہ ایمان سے بھی بندہ ہاتھ دھو سکتا ہے کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ عظیم پڑھتے ہیں، تو یہ عظیم کا لفظ اللہ کی بارگاہ میں درست نہیں ہے، دوڑنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے، تو اگر کسی سے یہ تلفظ ادا نہیں ہوتا تو یہاں شریعت مطہرہ نے اس کو گنجائش دی ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں۔ تو اگر تلفظ کی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی ہی فاسد ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ استحب نہیں بلکہ نماز ہی اس کی گئی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ہوگی، الا یہ کہ وہ اگر صحیح کر لیتا ہے، تلفظ کی غلطی ہوئی اور فوراً اس نے اس کو صحیح کر لیا تو وہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال سجدہ صاحب کا یہاں پر معاملہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا اگر تلفظ بگڑے جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، غلط ہو گیا معنی، تو اب اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلفظ کی عدم درستگی کی وجہ سے ایمان پر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟
یعنی میں نے جیسے عظیم کا لفظ ہے
جی،
عظمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب عظیم کی جگہ زا پڑھ ڈالا، عظیم کر ڈالا اس کو،
معنی سمجھتا
تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا، دوڑنے والا، تو اس طرح کے معنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور و معروف جو ہے وہ مثال ہے قل ہو اللہ احد، اب اس میں احد کی جگہ کسی نے احد پڑھ دیا تو نعوذ باللہ یہ بزدل کے معنی میں آ جائے گا، استغفر اللہ، تو اب یہ معنی بالکل تبدیل ہو گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔
صحیح۔ مزید بھی کالز ہیں ہمارے ساتھ، کالرز ہیں، آئیے سنتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں.
محمد عارف اتاری رحیم یا خان کے ساتھ چوک بہادر پورے وہاں سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضور یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ٹخنوں کے اوپر جو سلوار وغیرہ یا پاجامہ آ جاتا ہے نیچے تک، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب سے یہ رہنمائی فرما دیں
انشاءاللہ. جی مزید بھی سنا دیجیے. کال
محمد الیاس مدنی بات کر رہے ہیں بہاول نگر سے. دلی کو مانا جائز ناجائز؟ جی
مزید بھی کال سنا دیجیے.
میرا نام محمد جان، میں ضلع موتاکیل بلوچستان راڑا خم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے قربانی کا جو بکرا ہے، کیا ہم اگر اسے ادھار پر لے لیں یا وہ عید کا قربانی کا بکرا جو عید ہو سکتی ہے؟
جی محمد عارف رحیم یار خان یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ٹخنوں پر جو پانچے آ جاتے ہیں، شلوار نیچے ہو جاتی ہے، کیا ہے اس کا حکم؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سنت مبارکہ ہے اور جو آپ کے احکام ہیں اس کے مطابق نماز ہو یا نماز کے علاوہ کا معاملہ ہو، بندے کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ جو ٹخنوں سے نیچے نہ رہیں، ٹخنوں سے اوپر ہی کپڑے بہر صورت یہ ہونے چاہیے. اور اگر نعوذ باللہ کوئی تکبر کے ساتھ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو اگر کسی نے تکبر کے ساتھ رکھے ہیں تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے. اب رہا معاملہ نماز کا،
جی
کہ کپڑے کسی کے ایسے ہیں کہ نماز کی حالت میں وہ کپڑے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتے ہیں، پاجامہ ہے، شلوار وغیرہ جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اگر ویسے ہی اس کو کھینچ کے اوپر کر لیتا ہے، شلوار کو کھینچ کے اوپر کرتا ہے یا پاجامے کو کھینچ کے اوپر کرتا ہے جس کے ذریعے سے ٹخنے نظر آنے لگتے ہیں، ایک یہ صورت ہے. اور دوسری صورت ہے کہ اس کو فولڈ کیا جاتا ہے،
جی
یعنی اوپر سے فولڈ کرتے ہیں یا نیچے سے فولڈ کرتے ہیں. تو پہلی صورت میں جبکہ فولڈ نہ کرنا پڑے کپڑا اور ویسے ہی کھینچ کے اس کو اتنا اوپر کر لیا کہ جس کے ذریعے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، تو اس نے یہ کام کرنا ہے کہ فولڈ کیے بغیر اس کو اوپر کھینچ لے کہ جس سے اس کے ٹخنے نظر آئیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اوپر نہیں کھینچ سکتا اس کو، یہ جتنا اوپر کھینچے گا کپڑا اتنا بڑا ہے کہ ٹخنے چھپے ہی رہیں گے، تو اب اس کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
حدیث پاک کے اندر بخاری مسلم کے حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر تو ان اسجد علی سبعت اعظم و الا اکف شعرا ولا ثوبا، یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں، یعنی اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کروں. تو اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی کے کپڑے لمبے ہیں،
جی
اور اب نماز کی حالت میں وہ پہنچا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ کپڑے فولڈ کپڑے اوپر کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو فرمائے کہ وہ فولڈ نہیں کرے گا، اس کو لپیٹے گا نہیں بلکہ کپڑوں کو چھوڑ دے گا اگرچہ کہ وہ زمین سے ٹکراتے ہوں.
صحیح.
یعنی اس کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا آ گیا نماز کی حالت میں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. ہونا یہی چاہیے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق بہر صورت جو کپڑے ہیں وہ ہونے ہی ایسے چاہیے کہ جو ٹخنوں سے اوپر رہیں.
صحیح.
لیکن اگر کسی کے کپڑے لمبے ہیں اور وہ نماز کی حالت میں آ گیا، اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، تو اس صورت میں اس کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جیسے کپڑے جس طرح ہیں ویسے ہی اس کو چھوڑ دے گا.
عموماً جو پینٹ پہنتے ہیں نا وہ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں پائچوں کو، اور جو شلوار پہنتے ہیں وہ اوپر سے فولڈ کرتے ہیں.
یہ ایک الگ ہے، اوپر سے فولڈ کرتے ہیں، پھر یہ بعض کہتے ہیں کہ اندر کی طرف فولڈ کریں باہر کی طرف فولڈ کریں، اس پہ فرق کرتے ہیں. حدیث پاک میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ بالوں کا جوڑا بنانا ہے اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹنا یعنی فولڈ کرنا ہے. مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کپڑوں کو فولڈ کیا جائے.
بعض تو اتنا مطلب اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی مطلب آدھی پنڈلی تک اوپر شلوار کو کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ مایوب بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ شاید ابھی باہر بارش ہو رہی ہوگی اور رستے میں سے آئے ہوں گے. تو
دیکھیں وہ اس طرح جو معروف طریقہ کار ہے رخصت اس میں یہ ہے کہ کپڑے بندے کے ٹخنوں سے تھوڑے سے اوپر ہونے چاہیے،
پاجامہ بنائے ہی اسی طرح شلوار،
حکم یہ ہے کہ کپڑے اتنے رہیں کہ ٹخنوں سے تھوڑے سے اوپر رہیں، زیادہ اوپر فی زمانہ یہ نہیں رکھنے چاہیے. جو رخصت دی ہوئی ہے شریعت مطہرہ نے وہ یہ دی ہے کہ ٹخنوں سے تھوڑے سے اوپر رہیں، اسی پر عمل کرنا چاہیے.
قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کہ آپ کی ہر ہر ادا سنتوں کے مطابق ہوتی ہے. آپ نے ہمیں جہاں اتنی ساری نعمتیں اتنی ساری سوغاتیں عطا فرمائی ہیں تو اس میں ایک مدنی حلیہ بھی عطا فرمایا ہے، اور مدنی حلیہ یہ مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آپ جو پاجامہ پہنتے ہیں یا شلوار سلواتے ہیں تو ٹخنوں سے اونچے پائجامہ ہوتا ہے یا نہیں، تو پانچھے جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے. اب بڑے سلوائی ہی نا کہ اس ٹینشن میں پڑنا پڑے کہ ہم فولڈ کریں نہ کریں, تو فولڈ کرنے کا تو منع فرمایا ہے, نہ نیچے سے فولڈ کرنا ہے نہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے. ہاں اگر واقعی ٹخنوں سے نیچے پینچے ہیں تو اس کو شلوار وغیرہ کو اوپر کر لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے محمد الیاس بھائی بھاول پور سے تھے, تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بلی کو مارنا کیسا ہے.
اب دیکھیں وہ بلی ہے کیا, یعنی بعض بلیاں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ کاٹ کھاتی ہیں مارتی ہیں, تو بلی کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بلی سے بڑی شفقت, اس پر بڑی شفقت کیا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ بلی آئی تو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا برتن اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ اس میں سے پانی پی سکے. تو بلی کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرے گا تو یہ امید ہے کہ ثواب اس کو حاصل ہوگا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنا, اس کو مارنا بغیر کسی وجہ کے, یہ تو سخت جرم ہے. اور جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر, یعنی جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں اور بادشاہ اسلام کو جزیہ دیتے ہوں, اسلامی حکومت کو جزیہ دیتے ہوں, ذمی اس کو کہتے ہیں. تو جو ذمی کافر ہے اس پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ہے, بڑا ظلم, بڑا جرم ہے کہ کوئی ذمی کافر کے اوپر ظلم کرے. اور ذمی کافر پر ظلم کرنے سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی کسی جانور کے اوپر ظلم کرے, کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ فریاد نہیں کر سکتا, وہ بتا نہیں سکتا,
بے زبان
ہے. تو بلی کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا, یہ ویسے ہی جو بھی جانور ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا برتاؤ, یہ ہماری شریعت کے اندر ہے.
بلی تو ایسا جانور ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اسی لیے کوئی مارنے کی نوبت آتی ہو کہ وہ دودھ نہ گرا دے یا کھانے کی چیز میں منہ نہ ڈال دے, تو اس کو تو چھ چھ کریں گے تو بھی بھاگ جائے گی وہ. تو کوئی آتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے, بلی کو مارنے کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے.
اس حوالے سے بہت ساری احادیث طیبہ بھی آئی ہیں. حافظ ابن طولون حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پورا ایک رسالہ جو ہے نا وہ احادیث ہرا کے نام سے لکھا ہے, یعنی بلی کو ہرا بولتے ہیں عربی کے اندر, تو ہرا کے نام سے پوری ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس میں وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جس کے اندر بلی کا تذکرہ موجود ہے, بلیوں کا تذکرہ موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بلی
تصغیر ہے.
بہرحال اگر بلی ایسی ہے کہ جو کاٹ کھاتی ہے اور جو ہے وہ مارنے کو دوڑتی ہے, تو اب یہاں شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا کہ تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیں. یعنی یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کے اندر حسن ہی حسن ہے کہ اب چونکہ وہ بلی قابو نہیں آ رہی اور اب وہ نقصان پہنچا رہی ہے, تو اب اس کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرے, کند چھری کے ساتھ نہ کرے. کیوں؟
اس لیے شفقت ہے,
کیونکہ اگر وہ اس کو تیز چھری کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے وہ بائی سے تکلیف ہوگا. تو جلدی سے اگر تیز چھری کے ساتھ کر دے گا تو ایک تو کہ اس کی جان نکل جائے گی اور دوسرا یہ کہ ہماری بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی, تو دونوں طرف جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا اور اذیت بھی کم ہوگی اس کو.
قربانی کا بکرا ادھار میں لیے,
ادھار میں لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ احکام تبدیل ہو جائیں گے. بہرحال اگر کسی نے ادھار میں بھی لے لیا ہے تو اس صورت میں وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے.
اب وہ بکرا اس کا ہو گیا تو اس پر واجب نہیں ہو جائے گی.
وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی صورتیں مختلف بنیں گی, یعنی وہ غنی ہے فقیر ہے, نیت کیا کی انہوں نے لیتے ہوئے, یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے. لیکن جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ادھار میں لیا ہوا بکرا اس کی قربانی ہو سکتی نہیں ہو سکتی, تو اس کی قربانی یہ ہو سکتی
ہے.
ابلغ گھوڑ سوار,
ابلغ گھوڑے سوار,
تو یہ اس کا مطالعہ کر لیں, اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں
انشاءاللہ. سب امیر علیہ سنت کی وی سی ڈیز بھی ہیں, اس موضوع پر مدنی مذاکرے بھی ہیں, تو وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. انشاءاللہ عزوجل قربانی سے متعلق بہت اہم ترین معلومات انشاءاللہ عزوجل آپ کو حاصل ہوگی. ہمارے ساتھ مزید کالرز بھی ہیں, آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں.
میرا نام آصف حسین اتاری, بولٹن یو کے سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے, جب جماعت چل رہی ہو اور وہ کوئی بندہ جماعت کو چھوڑ دے اور اکیلے نماز پڑھے تو اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کالرز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مانا رحیل شوکت میبرٹ یو کے سے بولی رہے. ہمارا سوال مفتی صاحب کہ اگر شیشہ ہوا ہے سامنے تو نماز ہو جانی ہے؟ جزاک اللہ ہے
جی. مزید کال بھی سنیں.
محمد شہباز اتاری ملک وال سے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جمعے کی دوسری اذان کے جواب دینے کا کیا حکم ہے، آئے کہ اس اذان کا جواب بھی دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کی دوسری اذان، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں. آصف حسین بھائی ہیں ہمارے یو کے سے. جب جماعت ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو گئی نماز کی، تو اس وقت اکیلے نماز پڑھنا،
ظاہر ہے کہ یہ اس طرح جو سوال کیا ہے، اکیلے نماز پڑھنا، جماعت کھڑی بھی ہے، امام بالکل اس کے شرائط مکمل ہیں، یعنی امام جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، صحیح اس کی قرات ہے اور نماز کے مسائل صحیح جانتا ہے، پھر اس کے پیچھے اس طرح اگر وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فتنے کا سبب ہے، اور اس طرح کرنا اس کا درست نہیں ہے کہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ جماعت کو چھوڑنا، ظاہر سی بات ہے الگ ایک گناہ ہے، یعنی جبکہ اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہو، تو اس طرح چھوڑنا ایک الگ ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جماعت کھڑی بھی ہے اور یہ جو ہے وہ الگ سے نماز پڑھ رہی ہے، تو باعث فتنہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے فتنے میں پڑیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو جب امام کی شرائط پوری ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، طہارت اس کی درست ہے، نماز کے مسائل وہ جانتا ہے، قرات اس کی درست ہے، غیر معذور ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے اس طرح جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا جو ہے وہ یہ درست، جماعت کو چھوڑ دینا درست نہیں ہے، اور تنہا کھڑا ہونا یہ درست نہیں.
ویسے یہ دیکھنے والے کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سنت ادا کر رہا ہو، بعد میں شامل ہو گیا ہو.
ٹھیک ہے،
وہ ایک الگ بات. اس وقت دیکھا کہ وہ علیحدہ سے آ کر وہ سنتیں پڑھنا شروع کر دی، اس دوران جماعت کھڑی ہو گئی،
یہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو بندہ جس نے سنت شروع کی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں احتیاط برتیں.
جی،
یعنی حکم یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ بھی نماز کھڑی ہو جائے گی، جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ دور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے
ہیں، مخصوص ہوتا ہے جماعت،
تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہوتی. اب وہ درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے ایسی صورت ہو سکتی ہے،
جماعت میں دو منٹ ہوتے ہیں،
جی
ڈیڑھ منٹ ہوتا ہے، ایک منٹ ہوتا ہے، اب چار سنتیں پڑھنی ہے ظہر کی، اب ظاہر ہے ایک منٹ میں تو چار سنت ہے،
تو پھر وہ بعد میں پڑھیں گے اگر ایسی صورت حل بن جاتی ہے تو. لیکن بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں ان کے سوال کے اعتبار
جی
سے،
سوال کے
مثال کے طور پر امام نے نماز پڑھ لی، نماز کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہہ دی، اب ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی نماز پڑھنا ان لوگوں کے سامنے شروع کر دی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا سیدھا لوگوں کو بدگمانی کے اندر ڈالنا ہے کہ میں جو ہے علیحدہ سے نماز اپنی پڑھ رہا ہوں.
مطلب جماعت کھڑی ہو چکی ہو مسجد میں ایسے وقت میں آیا تو فوراً جماعت میں،
جماعت کے اندر ہی شامل ہوں. وہ پھر ایک الگ صورتیں ہیں، لیکن وہ کم ہی پیش آئیں گی کہ وہ صاحب ترتیب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ چھ سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، تو پھر اس کے لیے احکام جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں.
صحیح، تو وہ پہلے اپنی
وہ پہلے ترتیب چھوٹی بھی نماز کو پڑھے گا.
صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالی خیر. حضرت رحیم شوکت بھائی یو کے سے، یہ آئینہ سامنے ہوتا ہے میرر، تو اس وقت نماز ہو جائے گی؟
لیکن نماز تو ہو جائے گی، لیکن اتنا فاصلے پر نماز شیشے کا ہونا کہ جو ہماری نظروں کا دائرہ ہے، ان تین صفحے تقریباً، اتنے آگے اگر شیشہ ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، اور اس کی وجہ سے خشوع خضوع کے اندر فرق آتا ہے، یعنی بندہ شیشے میں اس کو اپنی شبی نظر آئے گی یا اپنا چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کی توجہ اس طرف بٹے گی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے کہ بندے کے سامنے شیشہ ہو کہ جس کی طرف اس کی توجہ جائے اور نماز اس کی توجہ بٹے، تو اس طرح کا شیشہ جو ہے وہ سامنے نہیں ہونا چاہیے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی اس کی.
یہاں پر ہم مساجد کی جو تعمیرات ماشاءاللہ جو کرواتے ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، ان کی توجہ بھی نہ دلا دی جائے، کیونکہ عموماً مساجد میں محراب کے ارد گرد یا جو امام یا مؤذن کا جو کمرہ ہوتا ہے، اذان کا مکتب ہوتا ہے، تو اس میں جانے کے لیے ایلومینیم وغیرہ کا دروازہ ہوتا ہے یا شیشے کا دروازہ ہوتا ہے، تو آئینہ نہیں لگاتے لیکن شیشہ لگاتے ہیں، اس میں بھی عکس نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی پیپر وغیرہ لگا لیں.
ہاں، یعنی احتیاط برتیں کہ جس
میٹ گلاس لگا لیں
نہ آئے،
اس طرح کا ٹیمپرڈ گلاس آتے ہیں کہ جس میں عکس نظر نہیں آتا، وہ تو نارملی اگر آئینہ لگائیں گے اور لائٹس وغیرہ جلیں گی تو عکس نظر آئے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا میٹ گلاس لگا لیں کہ جس میں عکس نظر نہ آتا ہو. یہ آپ کی طرف سے ہے؟
کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے اس طرح کرنے میں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جا کے وہ یہ فتویٰ نہ دے دیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز بہرحال اس میں ہو جاتی ہے.
جی، ہمارے توجہ دلا رہے ہیں اسلام بھائی کہ اسکرین پرنٹنگ والے شیشے بھی آتے ہیں کہ جس میں دوسری طرف نظر نہیں آتا اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، ایک طرف سے یعنی اندر سے دیکھے گا باہر سے نہیں دیکھے گا، ایسا آفیسز وغیرہ میں ہوتا بھی ہے، تو اگر ایسا شیشہ لگا لیا جائے تو نمازیوں کو تشویش بھی نہیں ہوگی اور نماز میں بھی کراہت نہیں آئے گی. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. ہمارے ملک وال سے محمد شہباز بھائی نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس کا جواب دیا جائے گا, اور دیا جائے گا تو کس طرح؟
جمعے کی دوسری اذان کا جواب یہ جو مقتدی ہوتے ہیں یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا, وہ خاموش رہیں گے اور سنیں گے جمعے کی اذان کو, اور اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا تو اس وقت انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے. یہ حکم شرع ہے. یعنی دوسرے مقامات پر جب عام روٹین کے اندر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت انگوٹھے چومنے چاہیے, اچھی بات ہے, مستحب کام ہے. لیکن جمعے کی دوسری اذان جب ہو رہی ہو تو اس وقت جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس کے مطابق ان کو نہیں چومنے چاہیے کہ وہ جمعے کی اذان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس پہ انگوٹھے چومیں, اور اذان کا جواب بھی وہ نہیں دیں گے. ہاں امام دینا چاہے تو امام یہ دے سکتا ہے.
اچھا امام بھی زبان سے دیں گے؟ دل
زبان سے دے گا,
زبان سے. اچھا وہ خطبے میں بھی
چاہے تو, جی
خطبے میں بھی ایسا ہی ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اگر لیا جائے تو اس میں بھی
جی اس میں بھی نہیں چومیں گے, خطبے کی حالت میں بھی نہیں چومیں گے. تلاوت قرآن کر رہے ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آیا تو وہاں بھی نہیں چومنا. اسی طرح کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جو اچھا نہیں ہے, ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر ہے, وہاں پر آیا تو وہاں پر نہیں چومنا. یہ چار مقامات کے جس پر چومنے سے منع فرمایا. اس کے علاوہ جو ہے
چار مقامات نمبر وار
نماز کی حالت میں ہے اس میں تو چومے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. خطبہ اور جمعے کی جو دوسری اذان ہو رہی ہے اس میں بھی نہیں چومنا. اسی طرح جب تلاوت قرآن ہو رہی ہے اس میں بھی نہیں چومنا, اور ایسے مقام پر ہے کہ جو اچھا نہیں ہے, ٹوائلٹ کے اندر ہے, تو وہاں پر نام نامی آئے تو اس صورت میں, یعنی اس نے سنا باہر سے کسی مقام سے, تو ایسے مقام پر بھی وہ نہیں چومے گا. اس کے علاوہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہاں پر چومنا جو ہے یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, باعث ثواب ہے.
اس کی کوئی برکت؟
بالکل برکتیں بھی ہیں, اس کی بہت ساری برکتیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے منیر العین کے اندر لکھی ہیں کہ جو اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور انگوٹھے چومنے کی عادت بنائے تو بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. اور نماز میں چومنے والے کے لیے تو حدیث پاک بھی ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسو کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر لے کے جائیں.
سبحان اللہ. حضور یہ توجہ اس طرف بھی دلا دیں کہ جب فاتحہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے, وہی جیسے آپ نے جو چار مقامات میں سے ایک تلاوت کا بھی بتایا, تو تلاوت اس میں وہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو کم و بیش سبھی سنتے ہیں اور چومتے ہیں.
ہاں تو اگر ممکن ہو سمجھانا,
جی
کوئی فتنے کا سبب نہ بنتا ہو تو پھر اس صورت میں سمجھا دیں مسئلہ کہ بھئی اس طرح جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جاتا ہے, اور چونکہ وہاں پہ سننے ہی کے لیے لوگ حاضر ہوئے ہوتے ہیں تو جب سننے کے لیے
تلاوت ساتھ ساتھ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں.
ہاں تو بہرحال وہاں پر جو ہے وہ نہیں چومیں گے. اگر سمجھانا ممکن ہے تو ان کو مسئلہ سمجھا دیں کہ ایسے مقام پر یہ نہیں چوما جاتا, اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیں کہ غلط فہمی نہ ہو. جیسے میں نے تین چار دفعہ جب بھی بولا تو ساتھ یہ بتایا کہ ویسے اس کے علاوہ جو مقامات ہیں اس پر چومنا جو ہے یہ مستحب اچھی بات ہے, تاکہ کوئی اتنی سی بات سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو.
کیا بات ہے, ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب. نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی اس نام پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید کالز ہوں تو وہ بھی سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد مزمل اتاری شہر نوری سمندری سے بول رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب, بچوں کو کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہے بندہ؟ اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے یہ؟ تو اس میں بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا اگر ان کو اجازت دے دے کھیلنے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کالز.
میں عرفان عرض کر رہا ہوں ہند بمبئی سے. میرا سوال دارالفتا میں یہ ہے کہ فجر کی سنت کی قضا کرنا کیا لازم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر کی سنت کی قضا انشاءاللہ ابھی جواب پیش کرتے ہیں. جی مزید کالز ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو میں یونس جاوید قادری بات کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ وتر میں دعا قنوت پڑھنی ہوتی ہے تیسری رکعت میں, تو وہ اگر یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر نوری, کیا بات ہے. اس کا شہر کا نام ہے سمندری, سردار آباد کے قریب ہے. سردار آباد فیصل آباد کو کہتے ہیں ہمارے مدنی ماحول میں. تو یہ سمندری اس کو مدنی ماحول میں شہر نوری کہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟
بالکل دے سکتے ہیں, اور بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ کھیلنے کا دینا چاہیے, لیکن کھیل ایسا ہو کہ جو خلاف شرع نہ ہو. یعنی میوزیکل جو ہے وہ آپ نے گیمز ان کو دے دیے تو ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح ان پر ایک جو ہے وہ وقت مقرر ہونا چاہیے کہ کتنا کھیلنا ہے. یہ نہ ہو کہ مسلسل کھیل ہی کے اندر مصروف رہیں, بلکہ کھیل سے مقصود جو ہے وہ ان کا ذہن فریش ہونا ہو, ان کی ورزش مقصود ہو, تاکہ یہ ان کی نشو نما اچھی ہو سکے اور دین کا یہ اس سے فائدہ ہو سکے ان کے لیے. تو ابھی سے نیتوں کا بھی ذہن دیتے رہیں اور ایک مخصوص وقت کھیلنے کے لیے دیں, تاکہ جو کھیل ہے وہ کھیل رہے, وہ مقصد نہ بن جائے, تاکہ کھیل کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مقاصد میں اپنے مقصود کے اندر یہ کامیابی حاصل کر سکیں اور تقویت حاصل کر سکیں. تو اتنا کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے, دینی چاہیے, کھلانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بچوں کا جو ہے وہ ذہن فریش رہے.
صحیح.
اور جو پڑھنے وغیرہ کا ان کا معاملہ ہے اس کے اندر
اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کھیل کس کے ساتھ رہے.
ہاں, ان تمام باتوں کو دیکھے گا وہ اس پر کہ کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے کی غلط تربیت نہ کرے, کھیل کس کے ساتھ رہا ہے, کتنا کھیل رہا ہے, یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر
خود بھی بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں.
ہاں, یعنی ایسا ہو کہ خلاف شرع کوئی کھیل نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بچوں کے ساتھ بچہ بن کے گھر کے اندر رہتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے.
اور باہر امور سلطنت,
جی
باہر امور سلطنت,
باہر امور سلطنت چلاتا ہے, لیکن گھر میں بچوں کے ساتھ وہ بچوں والا ہی معاملہ کرتا ہے.
صحیح. احمد عرفان بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضور کیا فجر کی سنت کی قضا بھی کرنی ضروری ہے؟
قضا کرنی ضروری تو نہیں ہے کہ قضا کرنا اس پر لازم ہو. کسی نے فجر کی نماز پڑھی, فرض پڑھ لی ہے اور سنتیں نہیں پڑھی, تو اب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر زہوۂ کبرا, جس کو عام طور پر ہمارے یہاں زوال بولا جاتا ہے, اس سے پہلے پہلے اگر وہ سنتیں پڑھنا چاہیں تو سنتیں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح فرض کے ساتھ کسی سنتوں کے ساتھ ساتھ فرض بھی کسی کے رہ گئے نعوذ باللہ کسی وجہ سے, پھر اس نے جو قضا کرنی ہے اگر تو وہ یہی زہوۂ کبرا سے پہلے پہلے کرتا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ سنت فجر بھی ساتھ میں پڑھے, وہ پڑھ لے, لیکن یہ کہ اس کو لازم قرار نہیں دیں گے کہ اب اس کی قضا جس طرح فرض کی قضا یا واجب کی قضا ہوتی ہے اس طرح اس کی بھی قضا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ قضا جو ہوتی ہے وہ واجب کی ہوتی ہے یا فرض کی ہوا کرتی ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. ہاں, فجر کی سنتیں اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو پھر اس صورت میں بہتر ہے کہ اگر اسی دن زہوۂ کبرا سے پہلے پہلے اس کو وقت ملے تو پھر اس کو وہ پڑھ لے.
اور زہوۂ کبرا ظہر کے بعد یہ پڑھنا چاہے؟
نہیں, ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتا.
بعد میں
زہوۂ کبرا جس کو زوال بولتے ہیں
اس میں نیت کیا ہوگی؟ قضا کی تو نہیں ہوگی آپ نے بتایا.
جی, اس میں قضا کی نیت ہوگی نا
سنتوں میں.
جی,
تو فجر فرض اور وتر کے علاوہ قضا نہیں ہے.
ہاں, لیکن سنت فجر کی یہ ایک الگ سے تخصیص ہے خاص اس کو کہ اگر وہ زہوۂ کبرا سے پہلے پہلے اسی دن پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے.
صحیح. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا. امید ہے ہمارے عرفان بھائی کی تشفی اور ہو گئی ہوگی, آپ نے جواب سن لیا ہوگا. یونس جاوید بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ وتر کی جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, اگر وہ کسی کو یاد نہ ہو تو پھر کیا کریں؟
دیکھیں, دعائے قنوت یعنی مطلقاً دعا پڑھنا یہ واجب ہے.
صحیح.
کہ تکبیر قنوت کہنے کے بعد کوئی بھی دعا پڑھنی ہے یہ واجب ہے, اور جو مشہور و معروف ہمارے یہاں پر دعا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے.
جی,
تو یہ محرومی ہے کہ بندہ اتنی ساری باتیں یاد کر لے اور دعائے قنوت یاد نہ کرے. تو جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ یہی دعا بندہ یاد کر لے, اور جب تک یاد نہیں ہے اس کو تو اس صورت میں وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیا کرے.
صحیح. ہم بہت ساری باتیں یاد کر لیتے ہیں لیکن دعائے قنوت جو ہمیں روزانہ پڑھنی وہ نہیں سیکھتے. دکان پر ہمارے کتنی ویرائٹیز ہیں, کتنے آئٹمز ہیں, ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے, ان کے ریٹس بھی معلوم ہوتے ہیں, تو نہیں یاد ہوتی تو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی. بہرحال ہمیں اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو ہم کوئی اور دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مزید ہمارے ساتھ کالرز ہیں. جی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سرگرد سے بات کر رہا ہوں, اور یہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیے جو جنت البقیع کی مٹی گھر پہ رکھ سکتے ہیں؟
سبحان اللہ, کیا بات ہے, مدینے کی جنت البقیع کی مٹی گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ حرمین شریفین سے سوال تھا. جی, مزید بھی کال سنیں.
چاندی یا سونے وغیرہ کے لڑکے زیورات پہنتے ہیں، کوئی چین وغیرہ پہنتے ہیں، ہاتھوں پہ دادی باندھتے ہیں بلیک کلر کے یا سرخ کلر کے، تو یہ لال ہیں یا رام ہیں؟
جو لال اور کالے رنگ کے دھاگے پہنتے ہیں، اچھا، اور سونے چاندی کے چھلے وغیرہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بھی جواب دیتے ہیں. مزید کالز ہیں تو وہ بھی سنا دیں.
تو دودھ میں پانی ڈالنا میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں.
حرمین شریفین سے سوال تھا کہ جنت البقیع شریف کی مٹی گھر میں لا کر رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں مٹی تو رکھ سکتے ہیں جنت البقیع شریف کی اپنے گھر کے اندر، لیکن یہاں پہ کچھ مسئلہ ہی کھڑا ہوگا، چند باتوں کا. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ حرمین شریف سے پوچھ رہے تھے تو وہاں تو وہ وہیں رکھیں گے، لیکن جنت البقیع کی مٹی کا جو حصول ہے وہ ہے بڑا مشکل، اس لیے کہ جنت البقیع میں جو داخلہ ہے وہ بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتا. کیونکہ جنت البقیع کے اندر جو بندہ داخل ہوگا تو چونکہ وہاں جو بقیع شریف ہے اس کو جس طریقے سے بنا دیا گیا ہے، اس پر روڈ بنا دیے گئے ہیں،
ہاں، قبروں کو
مسمار کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر کی، اس کو بالکل روڈ بنا دیے گئے ہیں، اور ایسا روڈ کہ جو قبرستان میں بنایا گیا ہے نیا راستہ، اس پر چلنا یہ حرام ہوتا ہے.
صحیح.
جو اس میں داخل ہوگا تو اس کا پاؤں جو ہے وہ قبروں کے اوپر رہے گا اور یہ حرام ہے. اسی لیے امیر اہل سنت اور دیگر جو آپ کے متبعین ہیں اور علماء اہل سنت جو ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جنت البقیع میں باہر سے حاضری دیتے
جو
ہیں.
چار دیواری
چار دیواری
کے
باہر سے حاضری دیتے
حاضری
ہیں
دیتے ہیں
کہ وہاں پر حاضری دی جائے.
صحیح.
تو اب یہ بہرحال اندر داخل ہونا پھر اس کی مٹی لانا یہ بڑا آزمائش والا معاملہ ہے کہ وہ مٹی حاصل کیسے کریں گے.
صحیح.
لیکن اگر کسی کو مل گئی مٹی تو وہ گھر میں رکھنا چاہتا ہے برکت کے لیے تو اس کو رکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے.
صحیح. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بقیع شریف میں کبھی نہیں گیا اور ایک ہی بار جاؤں گا. یہ محبت بھری بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی بقیع شریف میں دو گز زمین نصیب فرمائے. تو آپ نے مسئلہ سن لیا. اچھا، ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ دودھ میں پانی ملانا کیسا ہے، ملا سکتے ہیں
دودھ میں پانی ملانا؟ دیکھیں اب تو ملتا ہے دودھ پانی والا ہے، تو جو عرف ہے اس کے مطابق وہ ملا سکتا ہے. یعنی پتا ہے کہ بھائی اس علاقے کے اندر جو ہے وہ دودھ میں پانی اتنا ملا کے بیچا جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، تو جتنا عرف ہے معمول ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اتنا پانی اس کے اندر ملا ہوتا ہے، تو اتنا اگر پانی ملا ہوا ہے تو اتنا ملا کر بیچنا یہ جائز ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ملا دیا کہ جس کا عرف و رواج ہی نہیں ہے اس علاقے کے اندر، تو پھر ایسا ملانا یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا.
ہمارے یہاں تو وہ دکانوں پہ، دودھ کی دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خالص دودھ ملتا ہے 100%.
حسن زن بہرحال مشکل بنتا ہے، لیکن رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ خالص ہو لیکن ہوتا نہیں ہے عام طور پہ اس طرح.
تو دودھ میں پانی تو گھروں میں بھی تو ملایا جاتا ہے.
اب دودھ میں
وہ پانی تو مراد نہیں بیچتے وقت، یعنی
جی بیچتے وقت
ظاہر ہے، تفنن کے لیے عرض کیا میں نے. مزید بھی کالز ہیں، آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. جی
دارالسنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد غلطی سے درود پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثناء اللہ بات کر رہا ہوں مانسرت سے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے ایک میت کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد اگر وہ نماز خود نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غسل کرے گا یا نہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثناء اللہ بھائی، مانسہرہ سے یا مدنی صحرا سے؟ ہمارے مدنی ماحول میں تو اسے مدنی صحرا کہتے ہیں. پہلا سوال جو تھا کہ نماز میں سورت کے بعد اگر کوئی غلطی سے درود پڑھ لے،
ہاں، تو اس صورت میں جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا، تو اب مقدار دیکھی جائے گی کہ کتنی مقدار میں اس نے پڑھا ہے. تو اس صورت میں جو ہے تین سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی، اتنی مقدار گزر چکی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، سجدہ صاحب اس کو کرنا ہوگا.
اچھا، ثناء اللہ بھائی کا سوال، جس نے میت کو غسل دیا
جی،
تو اب اسے خود بھی غسل کرنا پڑے گا؟
مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اگر وہ غسل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میت کو غسل دینے کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہو جاتا، لہذا باوضو تھا اور میت کو غسل دیا، اس کے بعد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو اس کو نماز پڑھنا جائز ہے، روا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے.
ماشاءاللہ. اس پر بھی امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، مدنی وصیت نامہ. اس میں امیر علیہ سنت نے تجہیز و تکفین کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے 92 سے زائد شعبہ جات ہیں جس میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں. تو اسی میں سے ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس تجہیز و تکفین. کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اسے غسل دینا, اس کا کفن تیار کرنا, اس کی تدفین کرنا, یہ دیگر مراحل جو ہیں موت سے لے کر قبر تک, یہ الحمدللہ اس شعبے کے تحت ادا کیے جاتے ہیں شرعی رہنمائی کے مطابق. صلو علی الحبیب. ہمارے ساتھ مزید کالز ہیں, آئیے سنتے ہیں وہ کیا سوال کر رہے ہیں.
میرا نام قاری محسن علی شہزاد ہے, میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے بارے میں نماز پڑھنے کا حکم بیٹھ کر آیا ہے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز ہے, اور اس کے ساتھ پینٹ اور جو شرٹس وغیرہ ہیں وہ پہننا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے بارے میں ہماری شرعی اصلاحات فرما دیجیے.
جی مزید کال بھی سنا دیجیے.
میں محمد حافظ سید تاری علوی گجراوالا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
صحیح صحیح. محسن علی بھائی ہیں کمالیہ سے, کہ عورت جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے یا اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے؟
دیکھیے عورت ہو یا مرد ہو, ان پہ نماز کے احکام ایک ہی طرح کے ہیں, یعنی ان کے طریقے کار میں تھوڑا سا الگ بات ہے کہ فرق ہے کہ قیام میں انہوں نے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں, مردوں نے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں.
جی
اسی طرح رکوع اور سجود کے اندر ان کا جو طریقے کار ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے کہ ان کا معاملہ زیادہ ستر والا ہوا کرتا ہے, لیکن قیام ان پر سے ساقط نہیں ہے کہ قیام نہیں کریں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ کئی عورتوں کے اندر کہ ایک رکعت پڑی دوسری رکعت بیٹھ کے جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں, اور وہ چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو, تو اس کی اجازت نہیں ہے. قیام جو ہے وہ فرضوں کے اندر, واجب کے اندر اور سنت فجر کے اندر یہ ضروری ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اسی طرح نے پینٹ شرٹ کے حوالے سے سوال کیا.
جی
تو اگرچہ کہ شرعاً اس کا پہننا جائز ہے, لیکن یہ بہرحال اسلامی لباس نہیں ہے, لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے. اور اگر ایسی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اگلا پچھلا مقام ظاہر ہوتا ہے, تو اس سے اجتناب یہ ضروری ہے, ایسا درست نہیں ہے پہننا لباس.
پرائز بانڈ کا بھی جواب ارشاد فرما دیں.
پرائز بانڈ لینا جائز ہے حلال, اور اس پر نکلنے والا جو انعام ہے وہ حلال ہے, جائز ہے اس کا لینا. کہ پرائز بانڈ لیتا ہے اور اس پر انعام نکلتا ہے تو وہ دونوں اس کے لیے جائز ہیں.
اس میں کوئی احتیاط وغیرہ؟
احتیاط تو بہرحال
پرچی جو ہوتی ہے, ایک
پرچی الگ چیز ہے, بانڈ الگ چیز ہے. پرچی تو ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے, وہ تو جوئے کی صورتیں ہوتی ہیں, وہ ناجائز و حرام ہے. اور جو بانڈز ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لے سکتے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے.
آمین.
الحمدللہ. دیکھیں ہمارا کوئی بھی محسن ہو نا, اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. روایت میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو کوئی ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی پلائے نا, اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, جزاک اللہ ہی کہہ دینا چاہیے. جزاک اللہ حضور.
آمین.
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے, بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے رہیے, بالخصوص بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں آ کے پھر چلے جاتے ہوں گے, لیکن ان سلسلوں کی برکت سے وہ سوالات بھی ذہن میں آ جاتے ہوں گے, اور ان سلسلوں کی برکت سے وہ جوابات بھی, ان کے جوابات بھی ہمیں مل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو, دارالافتاء اہل سنت کو آباد رکھے, شاد رکھے.
آمین
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.